أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب خاتون جنت کا صوتی ایڈیشن. عورت مرد. اسلام کے مطابق عورت اور مرد یکساں درجے میں عزت اور تکریم کے مستحق ہیں. قرآن کی سورت آل عمران کی 195 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تم آپس میں ایک دوسرے کا جز ہو. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد کی طہارت کا مسئلہ دریافت کیا گیا. آپ نے مسئلہ بیان کیا تو ایک عورت نے پوچھا، عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آئے تو کیا اس پر غسل ہے؟ آپ نے جواب دیا، نعم، انما النساء شقائق الرجال، ہاں عورتیں مردوں کا نصف ثانی ہیں. سنن ابو داود کتاب الطہارہ صفحہ 60. شقیق یا شقیقہ کے معنی ہیں دو برابر کے حصوں میں پھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ. اسی لیے بھائی کو شقیق اور بہن کو شقیقہ کہتے ہیں. اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ عورتیں مردوں کا دوسرا نصف ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت مرد کی شریک حیات ہے، اور اسی طرح مرد عورت کا شریک حیات، دونوں یکساں طور پر ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں. کسی ایک فرد کے اندر تمام مطلوب صفات نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالی نے صفات انسانی کو دو ہستیوں میں بانٹ دیا ہے. عورت کے اندر نرمی والی صفات رکھ دی تاکہ وہ مرد کے لیے سکون کا باعث ہو، سورۃ الروم آیت 21، اور دوسری طرف مرد کے اندر قوامیت والی صفات رکھ دیں تاکہ عورت اس سے اعتماد حاصل کر سکے، سورۃ النساء آیت 34. صفات کے اس فرق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر حالات میں دونوں کا میدان کار الگ الگ ہو جاتا ہے. اس علیحدگی کا مزید فائدہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مشیر بن جاتے ہیں. اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے ان میں کا ایک جن باتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، دوسرا اس سے غیر متعلق رہ کر آزادانہ طور پر سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس طرح دونوں کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ جب ان میں کا ایک متاثر ذہن کے تحت سوچے تو ان میں کا دوسرا غیر متاثر ذہن کے تحت اس کی رہنمائی کر سکے. خاتون جنت. قرآن میں وہ تمام بنیادی صفات بتائی گئی ہیں جو جنتی خاتون میں ہونا ضروری ہیں. یہ صفتیں کسی عورت کو مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بناتی ہیں. وہ اس کے لیے آخرت کے عذاب سے نجات کو یقینی بنانے والی ہیں. سورۃ الاحزاب آیت 35 اور سورۃ التحریم کے مطابق وہ صفات یہ ہیں: ایمان، اسلام، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، صوم، حفظ فروج، ذکر اللہ، توبہ، عبادت، سیاحت. اب پہلی صفت ایمان کو لیجئے. ایمان سے مراد معرفت رب ہے، یعنی اپنے خالق و مالک کو اس طرح شعوری طور پر دریافت کرنا کہ وہ آپ کی سوچ پر چھا جائے، وہ آپ کے دل کے اندر سما جائے، آپ کی پوری شخصیت خدا کے نور سے نہا اٹھے. نمبر دو، اسلام. اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں، اس سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنانا ہے، یعنی آپ کا نفس اللہ کی اطاعت پر پوری طرح قائم ہو جائے، آپ اللہ کی پیروی میں اپنی زندگی گزارنے لگیں، آپ کی مرضی کا ہر قولی یا عملی اظہار عین اس کے مطابق ہو جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. تیسری صفت قنوت. قنوت کا مطلب مخلصانہ فرما برداری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ذہن کی پوری یکسوئی اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے جو خدا اور رسول نے بتایا ہے. تعمیل حکم میں جب قلب کا جھکاؤ اور خضوع شامل ہو جائے تو اسی کو قنوت کہا جاتا ہے. نمبر چار، صدق. صدق معنی ہے سچائی کے، اس سے مراد قول اور عمل کی مطابقت ہے، یعنی وہی کہنا جو آپ کو کرنا ہے اور وہی کرنا جو آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے. لوگوں کے درمیان آپ ایک صاحب کردار خاتون کی حیثیت سے زندگی گزاریں. نمبر پانچ، صبر. صبر ایک بہادرانہ صفت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام پر چلنے کے لیے اگر تکلیف اٹھانا پڑے تب بھی اس سے نہ ہٹنا، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے دینی تقاضوں پر جمے رہنا، مخالفانہ محرکات کے باوجود خدائی راستے کو نہ چھوڑنا. نمبر چھ، خشوع. خشوع سے مراد تواضع اور خاکساری ہے. خدا کی بڑائی اور اس کے کامل اختیار کے تصور سے کسی کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو خشوع کہا گیا ہے. یہ احساس مومن اور مومنہ کو خدا کے آگے بالکل جھکا دیتا ہے، خدا کے خوف سے ان کے دل لرزہ اٹھتے ہیں اور ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نمبر سات، صدقہ. صدقہ کا مطلب خیرات ہے، یعنی آپ اپنے مال میں سے دوسرے ضرورت مندوں کا حق نکالیں. جس طرح اپنی ضرورت کا احساس آپ کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اسی طرح دوسرے حاجت مندوں کی امداد سے بھی بے پرواہ نہ رہیں. نمبر آٹھ، صوم. صوم کا مطلب اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. روزہ شکر کی تربیت ہے. روزہ رکھنا گویا اپنے آپ کو اس حالت کی طرف لے جانا ہے جبکہ آپ خدا کے مقابلے میں اپنی محتاجی کا تجربہ کریں اور پھر آپ کے اندر اس رزق کے اوپر خدا کے شکر کا جذبہ بیدار ہو جو اس نے اپنے خزانہ رحمت سے آپ کو عطا کیا ہے. نمبر نو، حفظ فروج. حفظ فروج کا لفظی مطلب شرمگاہوں کی حفاظت ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں عفت اور پاک دامنی کا طریقہ اختیار کرنا اور بے حیائی والے اعمال سے بچنا۔ حیا کا فطری پردہ جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کا پورا لحاظ رکھنا۔ نمبر 10، ذکر اللہ کا مطلب اللہ کی یاد ہے۔ خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا خدا کی معرفت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جو کوئی خدا کو حقیقی طور پر پا لیتا ہے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر موقع پر اس کو خدا کی یاد آتی ہے، اس کی روح خدا کے تصور سے اس طرح سرشار ہو جاتی ہے کہ بار بار اس کو خدا کی یاد آتی رہے۔ توبہ، توبہ کے لفظی معنی ہیں پلٹنا، یعنی غلطی کرنے کے بعد پھر صحیح روش کی طرف لوٹ آنا۔ یہ کسی مومنہ کی خاص صفت ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں ہر ایک سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ نفس کے غلبے سے جب وقتی طور پر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد خدا کی پکڑ کا احساس اس پر طاری ہو اور وہ فوراً پلٹ کر خدا سے معافی مانگنے لگے۔ عبادت، عبادت سے مراد پرستش ہے، یعنی وہ خاشعانہ عمل جو خدا کی عظمت اور برتری کو مان کر اس کے سامنے کیا جائے۔ اس قسم کی پرستش اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جنتی خاتون کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی پرستار بن گئی ہو۔ سیاحت، سیاحت سے مراد روزہ جیسے ریاضتی اعمال ہیں، اس کی روح زہد ہے۔ کسی مومنہ پر جب آخرت کی فکر اتنی زیادہ غالب آ جائے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور دنیا کی چیزوں میں اس کا شوق باقی نہ رہے، تو اس وقت اس کی جو زاہدانہ زندگی بنتی ہے اسی کو یہاں سیاحت کہا گیا ہے۔ فطرت کا نظام، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی صورت میں بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورة الزاریات آیت 49۔ اسی اصول فطرت کے مطابق انسان کو بھی دو حصوں کی صورت میں تخلیق کیا گیا ہے، اس کا ایک حصہ مرد ہے اور اس کا دوسرا حصہ عورت۔ یہ خود خالق فطرت کا تخلیقی منصوبہ ہے۔ ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اس منصوبے کو تسلیم کرے، اس کو رد کر کے زندگی کا کوئی اور نقشہ بنانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس فطری منصوبے کو ماننے ہی کا نام کامیابی ہے اور اس کو نہ ماننے کا نام ناکامی۔ زوجین کی اس تقسیم کا تقاضا ہے کہ اس کا ہر فریق اپنی حیثیت کو اور اپنے کار منصبی کو جانے۔ مرد کو یہ جاننا ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی طرح عورت کو یہ جاننا ہے کہ اس کے حدود کار کیا ہیں۔ زندگی کے نظام میں خالق فطرت نے اس کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے، ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ مرد باہر کا منتظم کار ہے اور عورت گھر کی سردار ہے۔ اصولی تقسیم کے مطابق مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو سنبھالے اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے امور کو سنوارے اور ان کو درست کرے۔ تاہم اس تقسیم کار کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نزاکتوں کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کامل تعاون کریں۔ مثلا مرد جو ماہانہ رقم کماتا ہے، عورت اگر گھر کے اخراجات کا بجٹ اس سے زیادہ بنائے تو گھر کے نظام کا خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد اپنے جن رشتہ داروں کو عزیز رکھتا ہے، عورت ان کے ساتھ رقابت قائم کر لے۔ مرد جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، عورت ان کا اپنا دشمن سمجھ لے۔ مرد سماج کے اندر جن تعلقات کو نبھانا چاہتا ہے، عورت ان کو توڑنے کے در پہ ہو جائے۔ مرد وسیع تر مفاد کے خاطر جن لوگوں کو دوست رکھنا چاہتا ہے، عورت ان سے قطع تعلق کی وکیل بن جائے۔ اس قسم کی تمام باتیں فطرت کے نظام میں خلل ڈالنے کی ہم مانی ہیں۔ جب بھی کوئی عورت ایسا کرے گی تو وہ صرف ایک مرد سے عدم موافقت کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود نظام فطرت سے عدم موافقت کی مجرم قرار پائے گی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے جذبات کو رہنما نہ بنائے، بلکہ خالق فطرت کے منصوبے پر نظر رکھے۔ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ وہ انسانیت کے وجود کا نصف ہے، نہ کہ کل۔ اس کو اپنے جذبات کے ساتھ نظام فطرت کو بھی دیکھنا ہے، اور جہاں اس کے ذاتی احساسات اور فطرت میں ٹکراؤ ہو، وہاں اپنے احساسات کو دبانا ہے اور فطرت کے نظام کو خوش دلی کے ساتھ اختیار کر لینا ہے۔ کائنات کا نظام اسی موافقت باہمی کے اصول پر چل رہا ہے۔ کائنات کا ہر جز پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ دوسرے اجزائے کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے۔ یہی معاملہ گھر کے نظام میں بھی مطلوب ہے۔ یہاں بھی عورت کو گھر کے مجموعی نظام سے ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے۔ اسی ہم آہنگی میں اس کے لیے ہر قسم کی سعادت اور ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ گھر کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ دوسروں کے جذبات کی رعایت کرنا ہے۔ اس کو اپنے حقوق کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہونا ہے۔ اس کو اپنے خونی رشتوں کے احترام کے ساتھ اپنے غیر خونی رشتوں کا بھی پورا لحاظ رکھنا ہے، اور یہ سب کچھ یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ وہ کسی مرد یا کسی عورت کے سامنے نہیں جھک رہی ہے، بلکہ خالق فطرت کے آگے جھک رہی ہے، کیونکہ خالق فطرت کی مرضی یہی ہے۔ زوجین کے اصول کا ابتدائی مطلب یہ ہے کہ مرد کے ساتھ عورت ہے اور عورت کے ساتھ مرد، مگر وسیع تر معنی میں وہ پوری زندگی کو سموئے ہوئے ہیں۔ وسیع تر انطباق کے اعتبار سے اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر مرد اور عورت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی عالمی انسانی اشتراک کا ایک نظام ہے۔ کوئی مرد یا کوئی عورت اس عمومی زنجیر کی صرف ایک کڑی ہے۔ ایک کڑی کے ٹوٹنے سے پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہر کڑی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سالمیت کو آخری حد تک باقی رکھے، تاکہ فطرت کا قائم کردہ نظام حیات شکست و ریخت کا شکار نہ ہونے پائے۔ تقسیم کار. ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی صالح بیوی سے بہتر نہیں. عورت کی اس خصوصیت کی بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ صالح عورت اپنی مخصوص حیثیت کی بنا پر مرد کی بہترین ساتھی اور بہترین مشیر ہے. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہاں اس نوعیت کے دو واقعے نقل کیے جاتے ہیں. نمبر ایک، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مکے کے قریب غار حرا میں اتری. یہ آپ کے لیے ایک غیر متوقع تجربہ تھا. آپ غار سے نکل کر اپنے گھر میں واپس آئے تو روایات کے مطابق آپ کانپ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کمبل اڑایا. کچھ دیر کے بعد جب آپ کی دہشت کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وہ پورا قصہ بیان کیا جو غار حرا کی تنہائی میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اس وقت یہ الفاظ کہے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گمنام لوگوں کو کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی آفتوں کے شکار لوگوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے جو کلمات کہے وہ بلا شبہ اپنے موقع کے لحاظ سے بہترین کلمات تھے. یہاں یہ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے کیسے یہ ممکن ہوا کہ اس نازک موقع پر ایسے پر اعتماد الفاظ کہہ سکیں. اس کی خاص وجہ آپ کا مذکور طوفان خیز تجربے سے الگ رہنا ہے. زندگی کی سرگرمیوں میں بار بار ایسے گمبھیر مسائل آتے ہیں جن میں بعض اوقات وہ شخص غیر متاثر رائے قائم نہیں کر پاتا جو خود مسئلے کے اندر گھرا ہوا ہو. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس ایک ایسا مشیر ہو جو خود مسئلے سے متعلق نہ ہو، تاکہ اس کی بابت وہ غیر متاثر ذہن کے تحت رائے قائم کر سکے. حضرت خدیجہ کا مذکورہ قول اسی کی ایک مثال ہے. اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان تقسیم کار کا اصول رکھا ہے. اس تقسیم سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، عورت اپنے شعبے میں مصروف ہوتی ہے اور مرد اپنے شعبے میں. اس طرح دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں براہ راست طور پر غیر متعلق ہو جاتے ہیں. ہر فریق اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے معاملے میں غیر متاثر ذہن کے ساتھ سوچے اور اپنے بے لاگ مشورے سے اس کی مدد کر سکے. اس تقسیم کار کے نتیجے میں عورت اور مرد دونوں کو ایسے قابل اعتماد ساتھی مل جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بہترین مشیر بن سکے. دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ سے وہ معاہدہ کیا جو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، تو صحابہ میں سخت بے چینی پھیل گئی، کیونکہ یہ معاملہ بظاہر دب کر کیا گیا تھا اور اس میں کئی باتیں صریح طور پر مخالفین کے حق میں تھیں۔ لوگوں میں اس قدر غم و غصہ تھا کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد جب آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور جو تم اپنے ساتھ لائے ہو یہیں ذبح کر دو اور سر مڑا لو، تو ایک شخص بھی اس کے لیے نہ اٹھا۔ آپ نے تین بار اپنے حکم کو دہرایا، پھر بھی سب لوگ خاموش رہے۔ آپ رنج کی حالت میں وہاں سے لوٹ کر اپنے خیمے میں گئے۔ آپ کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، انہوں نے آپ کو غمگین دیکھ کر پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے مسلمانوں کو حکم دیا مگر ان میں سے کوئی بھی میرے حکم کی تعمیل کے لیے نہ اٹھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی رائے یہی ہے تو آپ میدان میں تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں اور سر منڈا لیں۔ آپ خیمے سے باہر نکلے اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی قربانی ذبح کی اور نائی کو بلا کر سر منڈایا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو سب نے اٹھ کر اپنی اپنی قربانیاں ذبح کیں، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس نازک موقع پر جو قیمتی بات سوجھی، وہ اس لیے سوجھی کہ وہ اصل معاملے سے الگ تھیں، اور اس بنا پر وہ اس پوزیشن میں تھیں کہ غیر متاثر ذہن کے تحت اس کے بارے میں رائے قائم کر سکیں۔ بصورت دیگر ان کے لیے ایسا کرنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ بہترین خزانہ۔ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء و مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، بس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ سورۃ التوبہ آیت 34 اور 35۔ یہ آیت قرآن میں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہو سونے کا اور برا ہو چاندی کا۔ یہ بات صحابہ پر بہت شاق گزری، انہوں نے آپس میں کہا کہ پھر اور کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی بابت دریافت کروں۔ لوگوں نے کہا ضرور۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے اصحاب پر یہ بات بہت شاق ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کون سا مال اکٹھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو اپنانا ہے وہ خدا کو یاد کرنے والی زبان کو اپنائیے، وہ شکر کرنے والا دل اپنائیے، اور ایک ایسی بیوی کو اپنائیے جو اس کے دین میں، اس کی آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرے۔ تفسیر طبری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بہترین خزانہ کیا ہے جس کو آدمی اپنے لیے جمع کرے؟ بہترین خزانہ وہ صالح عورت ہے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس سے کوئی بات کہے تو وہ اس کی تعمیل کرے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو نفس اور مال میں اس کی حفاظت کرے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس حدیث میں عورت کو کسی مرد کے لیے سب سے اچھا خزانہ کہا گیا ہے، اور یہ بات 100% درست ہے۔ سونا اور چاندی یا مال صرف مادی ضرورت پورا کرتے ہیں، مگر ایک صالح خاتون گھر کو اور خاندان کو خوشی اور سکون اور محبت کا گہوارہ بناتی ہے۔ ایک صالح خاتون اپنے میٹھے بول سے گھر میں مٹھاس بکھیرتی ہے، وہ اپنے اچھے اخلاق سے پورے ماحول کو انسانیت کا ماحول بناتی ہے، اس کا شریفانہ برتاؤ ہر ایک کو شرافت کی تربیت دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی پیدائشی نرمی اس کو نرم گفتار اور نرم کردار بناتی ہے، اور پھر گھر کی پوری فضا اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ عورت اپنی فطری صلاحیت اور اپنے فطری حالات کے اعتبار سے گھر کی انچارج ہے، گھر کے نظام میں اس کو مرکزی شخصیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے گھر کے بننے یا بگڑنے میں اس کا رول بے حد اہم ہے۔ ایک عورت کے بننے سے گھر بنتا ہے اور ایک عورت کے بگڑنے سے گھر بگڑتا ہے، اسی لیے عورت کو بہترین خزانہ کہا گیا ہے۔ عورت کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ گھر کو مسرتوں کا باغ بنائے، اس کے شوہر کو اور گھر کے دوسرے افراد کو اس سے خوشی کا تحفہ مل رہا ہو، ہر ایک کے لیے اس کا وجود نفع بخشی اور فیض رسانی کا ذریعہ بن گیا ہو، شوہر کو اور گھر کے افراد کو یہ یقین ہو کہ خواہ وہ موجود ہوں یا غیر موجود، ہمیشہ گھر کے اندر ان کا ذکر خیر خواہی کے ساتھ کیا جائے گا، ہمیشہ ان کو وہ سلوک ملے گا جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے سب سے بہتر ہو۔ عورت گھر کا خزانہ ہے، بلکہ سب سے اچھا خزانہ۔ عورت گھر کے باغ کا پھول ہے، بلکہ سب سے اچھا پھول۔ عورت گھر کی دنیا کی روشنی ہے، بلکہ سب سے اچھی روشنی۔ مگر کوئی عورت اپنا یہ فطری کردار اسی وقت ادا کر سکتی ہے جبکہ وہ باشعور ہو، جبکہ وہ اپنے احساسات کے ساتھ وہ دوسروں کے احساسات کو بھی جانے، جبکہ اس کے اندر یہ عزم ہو کہ وہ بہرحال اس انسانی کردار کو ادا کرے گی جو خالق نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، خواہ اس کے لیے اسے صبر و برداشت کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ خیر کثیر۔ قرآن کی سورہ نمبر 4 میں ایک مقام پر مردوں کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ عورت کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر ظلم و زیادتی کریں۔ اس سلسلے میں ضروری احکام دینے کے بعد ایک اصولی اور جامع تعلیم دی گئی ہے جو یہ ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ سورۃ النساء آیت 19۔ اس آیت کا ابتدائی خطاب مردوں سے ہے، مگر وسیع تر انتباق کے اعتبار سے اس کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اس میں دونوں ہی کے لیے یکساں رہنمائی موجود ہے۔ نکاح کے بعد خوش اسلوبی کے ساتھ نباہ کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح وہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مرد اگر محسوس کرے کہ اس کی ہونے والی بیوی میں کوئی جسمانی یا مزاجی کمزوری ہے تو اس کی بنا پر اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو برداشت کرتے ہوئے عورت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اپنی دوسری خصوصیات کو بروئے کار لائے اور اس طرح گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ظاہری ناپسندیدگی کو بھلا کر باہمی تعلقات کو نبھائے۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے، عورت کے ساتھ بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ نکاح کے بعد اس کو احساس ہو کہ اس کے شوہر میں فلاں کمزوری ہے، وہ سمجھے کہ میری قسمت خراب ہو گئی، مگر یہ صحیح نہیں۔ اس کو جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی عورت ایسا کامل مرد پالے جس میں اس کے نقطہ نظر سے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ اس لیے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نباہ کے اصول کو اختیار کرے۔ جب وہ ایسا کرے گی تو وہ پائے گی کہ اس کے شوہر میں اگر ایک اعتبار سے کمی تھی تو دوسرے اعتبار سے اس کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جن کے ہوتے ہوئے کمی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسا کرنا کسی عورت یا کسی مرد سے موافقت کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ خود فطرت کے نظام سے موافقت کرنا ہے۔ اور جب معاملہ کسی عورت یا کسی مرد کا نہ ہو بلکہ فطرت کا ہو تو آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی خاندان اور اسی طرح کسی معاشرے کی ترقی و استحکام کا راز یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو ظہور میں آنے کا موقع دیں۔ جو لوگ اللہ کے خاطر موجودہ دنیا میں اس صبر کا ثبوت دیں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی جنتوں میں داخلے کا پروانہ حاصل کریں گے۔ مذکورہ اصول اس سورے میں اگرچہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے بارے میں آیا ہے، مگر اس کے اندر ایک عمومی تعلیم بھی موجود ہے۔ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ ایک متعین معاملے کا حکم دیتے ہوئے اس کے درمیان ایسی کلی ہدایت دے دی جاتی ہے جس کا تعلق پورے انسانی زندگی سے ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے مل جل کر رہنا بالکل ضروری ہے۔ کوئی عورت یا مرد دوسروں سے الگ تھلگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب چونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے، اس لیے جب بھی کچھ لوگ مل کر رہیں گے تو ان کے درمیان لازماً اختلافات اور شکایت والی باتیں پیدا ہوں گی۔ ایسی حالت میں زندگی گزارنے کی قابل عمل صورت صرف یہ ہے کہ شکایتوں کو نظر انداز کیا جائے اور خوش اسلوبی کے ساتھ تعلق کو نبھانے کا اصول اختیار کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی کی ایک کمی یا خرابی دوسرے کے سامنے آتی ہے، وہ فوراً اس سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور بس اسی کو لے کر اپنے ساتھی سے روٹ جاتا ہے، حالانکہ اگر وہ سوچے تو وہ پائے گا کہ ہر ناموافق صورتحال میں ایک یا ایک سے زیادہ موافق پہلو موجود ہے۔ مثلاً کسی عورت یا مرد میں اگر ظاہری کشش کم ہو تو اس کے اندر عملی صلاحیت زیادہ ہوگی، اگر اس کے مزاج میں کوئی پہلو ناپسندیدہ ہو تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر ذہنی اعتبار سے اعلیٰ صلاحیت موجود ہوں۔ اگر کوئی شخص ابتدائی مرحلے میں کم پیسے والا ہے تو اس کے اندر یہ استعداد ہو سکتی ہے کہ وہ محنت کر کے آئندہ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر لے۔ یہ فطرت کا نظام ہے اور فطرت کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اخلاق نسواں۔ اخلاق اس اجتماعی سلوک کا نام ہے جو دوسروں سے ملاقات اور تعلقات کے دوران کوئی مرد یا عورت انجام دیتا ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ ایسے موقع پر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاقی سلوک کیا جائے۔ یہ حکم عورت سے بھی اتنا ہی متعلق ہے جتنا کہ وہ مرد سے متعلق ہے۔ آپ کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ جب آپ اپنی زبان کھولیں تو جھوٹ کے لیے نہ کھولیں بلکہ سچ کے لیے کھولیں، ہمیشہ انصاف کی بات بولیں، کسی کے خلاف الزام تراشی نہ کریں بلکہ وہ بات کہیں جس میں دوسروں کے لیے خیرخواہی پائی جاتی ہو۔ آپ کا بولنا سچائی کے اظہار کے لیے ہو، نہ کہ سچائی کو چھپانے کے لیے۔ جب کوئی حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو فوراً اس کا اعتراف کر لیں، آپ کی زبان سے کبھی پست بات نہ نکلے بلکہ جب بھی نکلے تو اعلیٰ انسانیت کی بات نکلے۔ آپ کا کلام تواضع، شرافت، شکر گزاری، خیر پسندی اور اعتراف حق کے احساسات سے بھرا ہوا ہو۔ قرآن میں ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو جلائیں گے اچھا جلانا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن فلنحیینہم حیاتا طیبۃ۔ سورۃ النحل آیت 97۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح اعمال یا اچھے اخلاق کا تعلق صرف دوسروں سے نہیں ہے، جو لوگ ایسا کریں خود ان کی ذات کو اس کا یقینی فائدہ سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ جب آپ سچ بولیں تو اس سے آپ کو ایک خاص قسم کا روحانی سکون ملتا ہے، آپ کے اندر ایک بے تضاد شخصیت پرورش پانے لگتی ہے۔ جب خاندان کے ایک فرد سے آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ اللہ کے خاطر اس کو بھلا دیں اور اس کے حق میں نیک دعا کریں تو آپ کے اندر انسانی خیر خواہی کا ایک چشمہ ابل پڑتا ہے جس کی ٹھنڈک آپ کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کے لڑکے اور کسی دوسرے لڑکے کے درمیان تکرار ہوتی ہے، اس وقت آپ کا رویہ بیٹے کی طرف داری کا نہیں ہوتا بلکہ حق کی طرف داری کا ہوتا ہے۔ تو ایسی روش سے آپ کو ایک ایسا ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے جو بھاری قیمت دے کر بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ مذکورہ آیت میں جس چیز کو حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی کہا گیا ہے، وہی دنیا میں ضمیر کے اطمینان اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے، اور یہی حیات طیبہ کسی کو اس قابل بناتی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جنت کے ابدی دروازے کھولے جائیں۔ جنت کس کو ملے گی؟ اس عورت یا مرد کو جسے یہاں حیات طیبہ ملی، جس کا دماغ نور الہی سے روشن ہوا، جس کے دل میں ربانی کیفیات کے چشمے پھوٹے، جس کا سینہ یاد خداوندی کے طوفان سے آشنا ہوا، جس کی آنکھوں نے خدائی منظر کے سوا ہر دوسرے منظر کو دیکھنے سے انکار کر دیا، جس کے ہاتھ اٹھے تو خدا کے لیے اٹھے، جس کے قدم متحرک ہوئے تو خدا کے لیے متحرک ہوئے، جس کی زبان گویائی ہوئی تو لوگوں کو اس سے خدائی محبت اور انسانی خیرخواہی کی باتیں سننے کو ملیں۔ حدیث میں ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اصول مومن عورت کے لیے بھی ہے اور مومن مرد کے لیے بھی۔ یہ نہایت سادہ کسوٹی ہے جس سے کوئی عورت یا مرد ہر لمحہ جان سکتا ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ بدگوئی اسے پسند نہیں، اس لیے وہ دوسروں کے خلاف بھی بدگوئی نہ کرے اور ہمیشہ میٹھے کلام سے دوسروں کا استقبال کرے۔ اسی طرح ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے تو اس کو پسند آئے گا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی برتے، کسی کے ساتھ بھی بدخواہی کا معاملہ نہ کرے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی اس کو نفع پہنچائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے اور اپنے ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ایسی روش اس کو ناپسند ہوتی ہے۔ اب اس کو سخت احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی روش کسی کی راہ روکنے کے حمانی بن جائے۔ برے اخلاق کی جڑ عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، حرص اور غصہ۔ حرص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے واجبی حق سے زیادہ کا خواہش مند بن جائے۔ جب بھی کوئی مرد یا عورت اس طرح حرص کا شکار ہو جائیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ غصہ یہ ہے آدمی اپنے مزاج کے خلاف باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ بہت برا مزاج ہے، اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے اور وہ خدا کی رحمت سے محرومی ہے۔ حسن معاشرت۔ قرآن کی سورہ نمبر 49 میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایک جامع ہدایت دی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو باز نہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ٹوہ میں نہ لگو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 10-12۔ ان قرآنی آیتوں کا خطاب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں سے ہے۔ دونوں ہی کی فلاح کا طریقہ وہ ہے جو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں کس طرح رہیں، اس کا جواب ایک لفظ میں یہ ہے کہ وہ اس طرح رہیں جس طرح بھائی اور بہن آپس میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہن خونی رشتے کی بنا پر باہم محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، اسی طرح دینی بھائیوں اور دینی بہنوں کو بھی محبت اور خیر خواہی کے ساتھ باہم مل کر رہنا چاہیے۔ کوئی عورت یا مرد دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اس لیے وہ دوسروں کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی کے اندر پیدائشی طور پر بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عورت یا مرد کو جب کسی دوسرے کی کوئی نازک بات مل جائے تو وہ اس کو خوب نمایاں کرتا ہے، تاکہ اس طرح دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے اور اپنی بڑائی کی تسکین حاصل کر سکے۔ ایسے عورت اور مرد دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دوسروں پر عیب لگاتے ہیں، وہ دوسروں کو برے نام سے یاد کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اس جذبے کی تسکین حاصل کریں کہ وہ دوسروں سے بڑے ہیں۔ مگر اچھا اور برا یا بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو کوئی عورت یا مرد بطور خود مقرر کر لے۔ اچھا دراصل وہ ہے جو خدا کی نظر میں اچھا ہو، اور برا وہ ہے جو خدا کی نظر میں برا ٹھہرے۔ اگر کسی عورت یا کسی مرد کے اندر فی الواقع اس کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بڑائی کا جذبہ چھن جائے گا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو طعنہ دینا، دوسروں پر عیب لگانا، دوسروں کو برے لقب سے یاد کرنا، اس قسم کی تمام چیزیں ان کو بے معنی معلوم ہونے لگیں گی، کیونکہ وہ جانیں گے کہ لوگوں کے درجہ اور مرتبہ کا اصل فیصلہ خدا کے یہاں ہونے والا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں کسی کو حقیر سمجھوں اور آخرت کی حقیقی دنیا میں وہ باعزت قرار پائے تو میرا اس کو حقیر سمجھنا کس قدر بے معنی ہوگا۔ ایک عورت یا مرد کو کسی کے خلاف بدگمانی ہو جائے تو اس کی ہر بات اس کو غلط معلوم ہونے لگتی ہے، اس کے بارے میں اس کا ذہن منفی رخ پر چل پڑتا ہے، وہ اس کی خوبیوں سے زیادہ اس کے نقائص تلاش کرنے لگتا ہے، اس کی برائیوں کو بیان کر کے اسے بے عزت کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ انتہائی حد تک ایمان اور تقویٰ کے خلاف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر معاشرتی خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اس معاملے میں چوکنا رہے، وہ کسی بھی حال میں بدگمانی کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ کو کسی کے بارے میں الٹی خبر ملے تو اس کی تحقیق کیجیے، آپ کو کسی سے بدگمانی ہو جائے تو اس سے مل کر اس کے بارے میں اس سے گفتگو کیجیے۔ یہ سخت غیر اسلامی اور غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کو برا کہا جائے جبکہ وہ اپنی صفائی دینے کے لیے وہاں موجود نہ ہو۔ وقتی طور پر کبھی کسی عورت یا مرد سے اس قسم کی ایک غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ اپنی غلطی پر ڈھیٹ نہ ہوں گے، ان کا خوف خدا ان کو فوراً اپنی غلطی پر متنبہ کر دے گا۔ پھر وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ دیں گے اور اللہ سے معافی کے طالب بن جائیں گے۔ مومن کا گھر۔ قرآن کی سورہ نمبر 33 میں ازواج مطہرات یعنی پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اور تم لوگ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور سابقہ جاہلیت کا سا انداز اختیار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 33 و 34۔ ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج رسول کو اپنے گھروں میں کس طرح رہنا چاہیے، انہیں جاہلی نمائش کا طریقہ چھوڑ کر متانت کے ساتھ گھر میں قیام کرنا چاہیے، ان کے گھر کو ذکر و نماز اور زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا مرکز ہونا چاہیے، معاملات زندگی میں ان کی روش خدا و رسول کی اطاعت پر مبنی ہونا چاہیے، ان کے گھر میں قرآن کی تعلیمات کا چرچا ہونا چاہیے، ان کے گھر میں حکمت اور معرفت کی باتوں کا ماحول دکھائی دینا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح تمام مسلمانوں کی زندگی کے لیے نمونہ تھی، اسی طرح آپ کا گھر بھی تمام گھروں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت تک تمام مسلم مردوں اور تمام مسلم عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اسی خاص نمونے پر ڈھالیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں قائم فرمایا ہے۔ نمبر 1، مسلم خواتین کو اپنے گھروں کو اپنے عمل کا مرکز بنانا چاہیے۔ گھر گویا سماجی زندگی کی ابتدائی اکائی ہے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اس اکائی کو درست کرے، کیونکہ مختلف اکائیوں کا درست ہونا آخر کار پورے سماج کا درست ہونا ہے۔ نمبر 2، مسلم خاتون کے گھر کے ماحول کو سادہ اور بے تکلف ہونا چاہیے، نہ کہ زرق برق اور چمک دمک والا۔ زرق برق گھر میں مادی فضا ہوتی ہے اور سادہ گھر میں روحانی فضا۔ زرق برق گھر دنیا کی یاد دلاتا ہے اور سادہ گھر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ زرق برق گھر میں مادی ذہن پرورش پاتا ہے اور سادہ گھر میں دعوتی اور مقصدی ذہن۔ زرق برق گھر میں ادنا شخصیت کی نشود و نما ہوتی ہے، اور سادہ گھر میں اعلی شخصیت پروان چڑھتی ہے. نمبر تین، مومن خاتون کا گھر عبادت کا گھر ہوتا ہے. پانچ وقت کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور رسول کا چرچا، فضول چیزوں میں مشغولیت کے بجائے دین میں مشغولیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنہ و مسلم کے گھر میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں. نمبر چار، اہل اسلام کے گھر میں خدا اور رسول کی اطاعت کا چرچا ہوتا ہے. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول خدا کی سنت کیا ہے، صحابہ کی زندگی میں کیا نمونہ ملتا ہے. اس طرح خدائی احکام اور رسول اور اصحاب رسول کے نمونے سے ہدایت لیتے ہوئے گھر کو ایمان و اسلام کا گھر بنا دیا جاتا ہے. نمبر پانچ، مومن کا گھر پاکیزگی کا گھر ہوتا ہے. جس طرح غسل خانے میں آدمی نہاتا ہے اور اس سے اس کا مادی جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن کا گھر روح کی پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے. اس کی سرگرمیوں میں شرافت، انسانیت، سنجیدگی، اصول پسندی اور اعتراف حق کی خوشبو بسی ہوئی ہوتی ہے. جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں ان کی شخصیت مسلسل نکھرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے نکلتے ہیں تو وہ ایک ربانی انسان بن چکے ہوتے ہیں. لوگ اپنے گھر کو اس لحاظ سے بناتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگ اس کو اچھا سمجھیں. مومن عورت اور مومن مرد کو اپنا گھر اس لحاظ سے بناتا ہے کہ وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہو اور اللہ کے فرشتے وہاں آ کر اس کو برکت دیں اور اس کو دنیا و آخرت کی سعادت سے بھر دیں. یہاں ازواج رسول کو خطاب کرتے ہوئے مسلم عورتوں کو یہ عام ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کس طرح رہیں، وہ اپنے گھروں کو کس نمونے پر ڈھالیں. مسلم خاتون کو عام حالات میں اپنے گھر کے دائرے میں رہنا چاہیے. دنیا دار عورتوں کی طرح زیب و زینت کے نمائش کا طریقہ انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. ان کی توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، وہ اپنے اثاثے کو اللہ کے لیے خرچ کریں، زندگی کے معاملات میں اللہ اور رسول کا جو حکم ملے اس کو فوراً اختیار کر لیں، وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے اور سمجھنے میں اپنا وقت گزاریں. یہ طرز زندگی وہ ہے جو بندوں کو پاک باز بناتا ہے، اور پاک باز بندے ہی اللہ تعالی کو پسند ہیں. تربیت اولاد. الترمذی نے اپنی سنن میں اور بحقی نے شعب الایمان میں ایوب بن موسیٰ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کو انہوں نے اپنے والد سے سنا اور والد نے اپنے دادا سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں کہ وہ اس کو اچھے آداب سکھائے. مشکات مصابیح. اس حدیث میں بظاہر صرف والد کا ذکر ہے، مگر طبعاً اس سے مراد والد اور والدہ دونوں ہیں. نیز ادب کا لفظ یہاں تعلیم و تربیت کے تمام پہلوؤں کے لیے جامع ہے، خواہ وہ مذہبی نوعیت کی چیزیں ہوں یا دنیاوی نوعیت کی چیزیں. عورت اور مرد کو فطری طور پر اپنی اولاد سے غیر معمولی محبت ہوتی ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس محبت کا بہترین استعمال کیا ہے، یا کیا ہونا چاہیے؟ وہ استعمال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھائیں، وہ اپنے بچوں کو بہتر انسان بنا کر دنیا کے کارزار میں داخل کریں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی محبت کا استعمال زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو چاہے وہ اس کے لیے حاضر کر دیا جائے۔ یہی بچے کے لیے محبت کا سب سے زیادہ بڑا استعمال ہے، مگر یہ بچوں کے حق میں خیر خواہی ہی نہیں۔ چھوٹا بچہ اپنی خواہشوں کے سوا کچھ اور نہیں جانتا، اس کی سوچ بس یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش آئے وہ فوراً پوری ہو جائے، مگر یہ طفلانہ سوچ ہے، کیونکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچہ ایک دن بڑا ہوگا، وہ بڑا ہو کر دنیا کے میدان میں داخل ہوگا۔ زندگی کے اس اگلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ آداب حیات سے مسلح ہو کر وہاں پہنچا ہو۔ بچہ جب بالکل چھوٹا ہو اسی وقت سے اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں عادت بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ زندگی کے ان آداب کے تین خاص پہلو ہیں: دین، اخلاق، ڈسپلن۔ دین کے اعتبار سے بچے کی تربیت کا آغاز پیدائش کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے کان میں اذان کی آواز داخل کی جاتی ہے۔ یہ علامتی انداز میں اس بات کا اظہار ہے کہ بچے کو دیندار بنانے کا عمل آغاز عمر ہی سے شروع کر دینا ہے۔ یہ کام ماں اور باپ دونوں کو کرنا ہے۔ والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کے اندر توحید اور اسلامی عقائد خوب پختہ ہو جائیں۔ ذکر اور عبادت اس کی زندگی کے لازمی اجزاء بن کر اس کی شخصیت میں شامل ہو جائیں۔ وہ نماز روزے کا پابند ہو، صدقہ اور خیرات کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن اور حدیث سے اس کو اس قدر شغف ہو جائے کہ وہ روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مطالعہ کرنے لگے۔ اس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہہ دے کہ یہ بچہ ایک دیندار بچہ ہے۔ اخلاق کی تربیت کی صورت یہ ہے کہ ہر موقع پر بچے کو سکھایا جائے، اگر وہ غلطی کرے تو اس کو ٹوکا جائے، حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو تو اس کی تنبیہ کی جائے۔ بھائی بہنوں میں لڑائی ہو تو فوراً سمجھایا جائے۔ اگر کبھی بچہ جھوٹ بولے یا کسی کو گالی دے یا کسی کی چیز چرا لے تو نہایت سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جائے، اور یہ سب بالکل بچپن سے کیا جائے تاکہ بچے کی زندگی میں یہ چیزیں مستقل کردار کے طور پر شامل ہو جائیں۔ یہی طریقہ ڈسپلن کے بارے میں اختیار کرنا ہے۔ بچے کو اوقات کی پابندی سکھائی جائے، چیزوں کو صحیح جگہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے، کھانا پینا باقاعدہ وقت کے ساتھ ہو۔ اگر وہ کوئی کاغذ یا تھیلی سڑک پر پھینک دے تو فوراً اسی سے اس کو اٹھوایا جائے، شور کرنے سے روکا جائے، ہر ایسی چیز سے بچنے کی تلقین کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ بچے کی حقیقی تربیت کے لیے خود ماں باپ کو اپنا طرز زندگی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، اسی کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جب کوئی شخص دروازے پر دستک دے تو کہلوا دیں کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں، تو ایسی حالت میں بچے کو جھوٹ سے روکنا بے معنی ہوگا۔ اگر آپ وعدہ پورا نہ کرتے ہوں اور بچے سے کہیں کہ بیٹے ہمیشہ وعدہ پورا کرو، تو بچہ کبھی ایسی نصیحت کو نہیں پکڑے گا۔ بچہ اپنے والدین کو ماڈل کے روپ میں دیکھتا ہے، اسی طرح بڑا بچہ چھوٹے بچوں کے لیے ماڈل ہوتا ہے۔ اگر والدین اور بڑا بچہ ٹھیک ہو تو بقایا بچے اپنے آپ سدھرتے چلے جائیں گے۔ صلح بہتر ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان مختلف قسم کے جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا ختم ہونے والا ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات میں دونوں کیا کریں، اس کے بارے میں قرآن میں مختلف قسم کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک جگہ نہایت اصولی رہنمائی دی گئی ہے جو اس قسم کے ہر معاملے پر چسپاں ہوتی ہے، وہ ہدایت یہ ہے: اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ النساء آیت 128۔ گھریلو زندگی میں یا رشتہ داروں کے درمیان ہمیشہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کبھی یہ نزاع صرف جذباتی نوعیت کی ہوتی ہے اور کبھی کسی واقعی معاملے کے بارے میں ہوتی ہے۔ کبھی عورت سمجھتی ہے کہ مرد کی زیادتی ہے، اور کبھی مرد کا خیال ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والی عورت ہے۔ ایسے موقع پر یا ایسے مواقع پر ہمیشہ دو طریقے ہوتے ہیں: ایک قرآن کے الفاظ میں شح یعنی حرص کا طریقہ ہے، اور دوسرا صلح کا طریقہ۔ دونوں طریقوں کی نفسیات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طریقے کا رخ صرف اپنی طرف ہوتا ہے اور دوسرے طریقے کا رخ دونوں کی طرف۔ جس عورت یا مرد کے اوپر حرص کی سوچ غالب ہو وہ معاملے کو صرف اپنی نسبت سے دیکھے گا، اپنے جذبات کی رعایت، اپنے مفاد کا تحفظ، اپنے وقار کی بحالی، اپنی ضد کو پورا کرنے پر اصرار، بس انہی دائروں میں اس کا ذہن چلے گا۔ ایسے لوگ اپنے کو جانیں گے مگر وہ دوسروں کے نقطہ نظر سے بے خبر رہیں گے۔ اس قسم کا مزاج ہمیشہ صرف جھگڑے کو بڑھاتا ہے، وہ کبھی جھگڑے کو ختم کرنے والا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ صلح کا طریقہ ہے، یعنی دونوں فریقوں کی رعایت کرتے ہوئے تصفیے کی کوشش کرنا، یا کچھ لے کر اور کچھ دے کر معاملے کو ختم کرنا۔ اس طریقے میں سنجیدگی ہے، اس میں انصاف ہے۔ پہلا طریقہ اگر خود پسندی کا طریقہ ہے تو یہ دوسرا طریقہ انسانیت دوستی کا طریقہ۔ اس دنیا میں صلح کا طریقہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نزاعات کا خاتمہ اگر ممکن ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جہاں تک حرص کے طریقے کا معاملہ ہے، وہ صرف نزاع کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ یہ طریقہ نزاع کو بڑھا کر اس کو ایسا فساد بنا دیتا ہے جہاں حریص اپنے ملتے ہوئے فائدے سے بھی محروم ہو کر رہ جائے۔ حرص اور صلاح کے طریقوں کا تعلق صرف بیوی اور شوہر کے مخصوص معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام نزاعات سے ہے، خواہ وہ گھر کے محدود ماحول میں پیدا ہوں یا باہر کے وسیع تر ماحول میں۔ اور ساری تاریخ کا تجربہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی معاملہ کبھی حرص کے اصول پر چل کر نہیں ہوتا۔ یہاں جب بھی کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو وہ صلح کے اصول کے اختیار کر کے ہی حل ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب آپ یک طرفہ طور پر صرف اپنی خواہشات کو جانیں اور صرف اپنے حق پر اصرار کریں تو یہی مزاج فریق ثانی کے اندر بھی پیدا ہوگا۔ ایک ضد کے بعد جوابی ضد پیدا ہو کر معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ لیکن اگر آپ دو طرفہ انداز میں سوچیں، آپ دوسرے سے کہیں کہ میں صلح اور امن چاہتا ہوں، آؤ ہم دونوں ضد کو چھوڑ دیں اور مفاہمت کے اصول پر چلتے ہوئے ادھر یا ادھر معاملے کو ختم کر دیں۔ جب آپ اس قسم کا مصالحانہ رویہ ظاہر کریں گے تو فریق ثانی کا ضمیر جاگ اٹھے گا، وہ بھی اپنی ضد کو چھوڑ دے گا اور کم سے کم پر راضی ہوتے ہوئے آپ سے صلح کر لے گا، جبکہ اس سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ خواہ گھر کا معاملہ ہو یا وسیع تر دائرے میں سماج کا معاملہ، جب بھی کچھ مرد اور کچھ عورتیں مل جل کر رہیں تو لازماً ان میں نزاع کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ ایسے مواقع پر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کی ہدایت کے مطابق احسان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہوئے اسے جلد از جلد ختم کر دیں۔ حرص انسانی روح کو گندا کرتی ہے، اور صلح کا طریقہ انسان کو غیر حقیقی جھگڑوں سے اوپر اٹھا کر اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اعلی افکار میں جی سکے۔ حرص دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے، اس کے برعکس صلح دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔